اس کے بعد مقابلہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں مہربانی کی, صحابہ نے حملہ کیا تو وہ جو سب سے پہلا ان کا حصن عامر تھا اللہ کی رحمت سے مسلمان اس میں داخل پتہ ہو گیا, اور یہود جو تھے اس سے نکل کر حصن سعد میں تھا, جو فرار ہو گئے جو بھائی وہاں کچھ نہ کچھ سامان جو تھا وہ بھی مسلمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کو بیٹھے ہوئے تقسیم کر رہے ہیں کہ جا اعرابی, ایک بدو آئے, اس نے صحابہ سے پوچھا اینا محمد, محمد مصطفیٰ کہاں, صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ بیٹھے ہیں. تو وہ آیا اور سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں عربی ہوں, کیا ہے بدو. حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور کچھ نہیں چاہتا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں مسلمان ہونے آیا, مجھے مسلمان کریں, کلمہ پڑھائیں بس. حضور پاک نے کلمہ پڑھایا, اس نے کلمہ شہادت پڑھا, فرح المسلمون, مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اللہ کا شکر ہے ایک آدمی آج اس حالات میں کہ جب ہم کوئی جنگ بھی نہیں جیتے ہوئے لیکن اب بھی لوگ اسلام کی سچائی کو قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بھی اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو یہ جو کچھ قلعے سے ہمیں تھوڑا بہت سامان ملا ہے اس میں سے اس غریب کو بھی تھوڑا حصہ دے دیں, غریب ہے, عربی ہے, بدو ہے بےچارا. انہوں نے کہا حضور ہمیں اعتراض نہیں. حضور نے فرمایا اچھا اس کو سامان دے دو. وہ کھڑا ہو گیا رہا. اس نے کہا واللہ ما جئت لہذا. انہوں نے کہا حضور پاک میں اس کے لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے مال غنیمت مل جائے گا, مجھے کچھ سامان مل جائے گا, میں تو اس لیے آیا ہوں اقتل فی سبیل اللہ فی نہری ہذا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں یہ میری جگہ کٹے اور میں شہید ہو جاؤں, میں تو شہادت کی موت کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا ان صدق تصدق اللہ, اگر تم سچے ہو تو اللہ پھر تمہیں سچا کرے. اب دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی تو مقابلے پہ کھڑے ہیں, ٹھیک وہاں سے یہودیوں نے تیر مارا اور عین اسی جگہ اس کو تیر لگا جہاں انگلی رکھی اور شہید ہوا. صحابہ اٹھا کے نہیں, حضور نے فرمایا ہوا ہوا, یہ وہی آدمی ہے جو اگلے دن کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا حضور یہ وہی آدمی ہے جہاں انگلی رکھی تھی وہی تیر لگائے. آپ نے فرمایا واللہ قتل شہیدا وانا شہید علی, یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور محمد اس کا گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے تمنا کی کہ اے کاش اس کی جگہ آج ہم ہوتے. یہی وہ راز ہے میرا بھائی جو مسلمانوں کو اللہ نے عظمت دی ہے, جو کفر کو سمجھ نہیں آ سکتا. ابھی 1400 سال گزر گئے, ہم ایمان کے اضعف 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 ترین حالت سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے اندر نہ وہ ایمان ہے, نہ وہ اسلام ہے, نہ صداقت ہے, نہ دیانت ہے, نہ امانت ہے, صرف نام کے مسلمان ہیں. لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں اخبارات کھول کے دیکھیں کہ لاکھوں کا لشکر ہے, منظم ہے, قوت ہے, طاقت ہے, ایئر فورس ہے, مقابلے پہ کون ہے جی مجاہدی کتنے, 400 500 600 800 کتنے ہوں کشمیر میں دیکھ کیا ہو؟ یعنی آپ دیکھیں 7 لاکھ فوج کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی 7 لاکھ آدمی کو اگر ایسے آپ خیمے لگا کے بھی بٹھانا چاہیں تو یہاں سے لے کر حرم تک تو صرف خیمے لگ جائیں گے. دیکھتے نہیں آپ عرفات میں بنا میں 7 لاکھ فوج اور مقابلے پہ کون ہیں؟ نہ تھے کمزور, بے در, بے گھر, ڈرے ہوئے مسلمان جن کی عزتیں عصمتیں خطرے میں ہیں, جان مال عزت خطرے میں ہے, مدد کرنے والے کون ہیں؟ مجاہدین. اچھا وہ مجاہدین بھی کون ہیں؟ کوئی کسی ملک سے, کوئی کسی ملک سے, کوئی کسی ملک سے. وہ ایک جذبہ شہادت انہیں اٹھا کے لایا ہے کہ بھئی وہاں ہمارے مسلمانوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, قتل ہو رہا ہے, ان کو ظلم ہو رہا ہے, چلو ہم پھر کیوں زندہ رہیں, ہم بھی جائیں ان کی مدد کریں. اور وہاں جناب یہ عالم ہے, باقاعدہ حقائق ہیں, یہ محض یہ بات نہیں, تاریخی حقائق ہیں کہ ان کی فوج کے بعض آفیسر جو ہیں وہ نفسیاتی طور پہ پاگل ہو گئے اور انہوں نے اپنے افسروں پہ گولیاں چلا دی. اچھا اور مجاہدین پڑے, آپ حیران ہوں گے مجھے ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے بتلایا کہ کچھ مجاہدین جو تھے وہ مارے گئے شہید ہو. اچھا اب جب شہید ہو جائیں اور سامنے آپ اندازہ کریں فوج ہوں باقاعدہ یعنی بریگیڈ پڑے ہوں فوج کے, تو اب اس مجاہد کی لاش اٹھانا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی نا. ایک تو بیچارہ شہید ہو گیا, کون لاش اٹھائے, کون قبر بنائے, کون جنازہ پڑھے, کون دفن کرے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اس ساتھی کو جہاں وہاں نیچے کوئی چھوٹی موٹی سی غار نظر آئی نہ, تو اس کی لاش کو اس غار میں ڈال کے اوپر ایسے کو پتھر وتھر ڈال دیا. ہم نے کہا جب اللہ موقع دے گا تو پھر کہیں سے لاش نکال کے بیچارے کو دفن کریں گے. تو کہتے ہیں جناب کہ ہم نے تقریباً ایک سال کے بعد اپنے ان دو ساتھیوں کی ہمیں موقع ملا, اور جا کے جب ہم نے لاشیں نکالی تو کہنے لگے مکی صاحب ہم حرم میں بیٹھے ہیں, خدا کی قسم ہے ان کے بالوں میں جو تیل لگا تھا نا وہ بھی ابھی تازہ تھا. معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی لیٹ گئے ہیں, سو گئے, ان کو نیند آ گئی. اور اسی طرح بدن نرم ہے, نہ بدبو ہے, نہ کوئی تکلیف ہے, چہروں پہ مسکراہٹ ہے. جیسے اللہ کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو, اللہ نمونہ دکھلاتے ہیں کہ دیکھ لو. میں کہا جی ہم لے گئے اور پھر جا کر ہم نے باقاعدہ دفن کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ جو جذبہ ہے, یہ جو مسلمان کے پاس, اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ بڑے سپر پاور ہیں, بڑی بڑی قوتیں ہیں, بڑی بڑی طاقتیں ہیں, خلاؤں کو مسخر کر لیا ہے. وہ جب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے, کمزور ہیں, سب کچھ ہے, کیا وجہ ہے کہ ساری قوتیں اسی مسلمان کے خلاف لڑنے مرنے پر تیار کری ہیں؟ وہ بھی تو کچھ بھی نہیں, وہ تو کمزور ہے, وہ تو بھائی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ جاہل ہیں, ان کے پاس 35% آدمی پڑے ہوئے نہیں ہیں, ان کا ہر بندہ جو ہے جناب بالکل فقر و فاقہ کا شکار ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ بکا ہوا ہے, قرضے میں جکڑا ہوا ہے. انہوں نے گویا ہمیں آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے خریدا ہوا ہے, لیکن ان کو نیند کیوں نہیں آتی رات کو مسلمان کے لفظ سے؟ کیا بات, ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ کمیونزم جب ختم ہوا, نے کہا کمیونزم کوئی خطرہ نہیں تھا, اصل خطرہ اسلام. یہود و نصارہ آپس میں اتنے دشمن ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتا ہے, یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا سمجھتا ہے, یعنی ان کے عقیدے کا فرق دیکھو, لیکن مسلمانوں کے خلاف کٹھے ہیں, حتیٰ کہ پوپ نے ان کے گناہ بھی معاف کر دی, خطائیں بھی معاف کر دی. مسلمان کے خلاف لڑو, تمہاری خطائیں معاف ہیں. اگر رشدی اسلام کو بکواس کرے, ہم جناب کروڑوں پاؤنڈ لگا کر تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تیار. کیوں, وہ رشدی اوپر سے نکل آیا ہے, سونے کے قلم سے لکھتا ہے, رشدی کی کتاب لکھی ہوئی جو ہے اس میں کوئی ہیرے اور موتی اور ٹانکے جڑے ہوئے ہیں, صرف یہ ہے کہ اس نے مسلمان کہلا کر اسلام کو ٹوکا ہے, مسلمان کہلا کر حضور کی ذات پہ اعتراض کیا, ازواج مطہرات پہ اعتراض کیا. اب دشمن کہتا ہے چلو یار کوئی ایک تو ایسا نکلا ہے نا جو مسلمان کہلاتا ہے اور پھر بھی اسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے, بس ہمارے لیے تو یہ ہیرو ہے, وہ تسلیمہ نسرین ہو, وہ جناب رشدی ہو, وہ جناب پاکستان کے عیسائی ہوں تو ہی رسالت کرنے والے, ان کے لیے ہماری حکومتیں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں, ڈالروں کے چیک ساتھ ہوتے ہیں, ویزے پہلے لگے ہوتے ہیں, دوسرے ملک میں باقاعدہ ہوٹلوں میں کمرے بھی بک ہوتے ہیں. کیوں کہ حضور کو بکواس کیا ہے, عیسائی خوش ہو گیا اور ہم نے انہیں خوش کرنا ہے. یہ سارا کیوں ہو رہا؟ وجہ ہمارا ایمان ہے. آج بھی آپ ابو داؤد, آج بھی آپ حدیثوں کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں, حضور نے فرمایا بہت جلد ایک وقت آئے گا جب پانی پہ لڑائی. اب آنے والی جنگیں دیکھ لیں پانی پہ ہوں. حضور نے فرمایا پانی پہ لڑائی ہوگی اور یہود و نصارہ کی پوری قوتیں ایک طرف ہوں گی اور مسلمان ایک طرف ہوں گے, لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھو فتح مسلمانوں کو. اب وقت آ رہا ہے, اسی لیے تو ڈر رہے ہیں سارے. تم نے تو قرآن پڑھا ہے نا تعویذ لکھنے کے لیے, کافروں نے قرآن تعویذ لکھنے کے لیے نہیں پڑھا, وہ سمجھتے ہیں قرآن میں کیا ہے. انہوں نے تو ایٹم قرآن سے سیکھا ہے کہ یہ کون سے پرندے تھے, ارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ایک چونچ میں پتھر لایا, ہاتھی پہ ڈالا اور ہاتھی سے نکل کے زمین میں دس گیا. انہوں نے کہا وہ کون سا ذرہ تھا, وہ ایٹم کے ذرے پہ پہنچے, اصل بتلانے والا تو قرآن تھا. اور تم نے تو قرآن شریف پر عقیدہ یہی رکھا ہوا ہے جب مر جائے تو ایک مولوی کو بلا لو, میت کے اوپر پھرا لو اور پرانے کپڑے مولوی کو دے دو اور اس کے بعد مردہ بخشا گیا. ساری زندگی اس نے قرآن نہیں پڑھا, اب پھرانے سے بخشا گیا. انا للہ و انا الیہ. یہ ہے وہ جذبہ شہادت کے. عربی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مال لینے کے لیے نہیں آیا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور مجھے یہاں بھی لگے گا. یہ وہ جذبہ تھا کہ صحابی دوڑتا جا رہا ہے. ایک صحابی نے کہا بھی ایسا چلوں؟ نے کہا کیا ایسا چلوں؟ انی لاجد ریح الجنت من قبل احد, مجھے تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی. یہ تھا وہ جذبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ برقرار رکھا. آخر ایک رات حضور نے اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں. اللہ اللہ کے رسول کو تو سب محبوب رکھتے ہیں, بڑی شان تو یہ ہے کہ جس کو اللہ محبوب رکھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی, پتہ نہیں وہ جھنڈا کس خوش قسمت کو ملتا ہے. صبح کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا اینا علی, علی کہاں ہے؟ نے کہا حضور فی الہ رمد, اس کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے, وہ تو خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں, وہ چل نہیں سکتے. فرمایا فاتح علی, علی کو لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب حضور کا حکم تھا, میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا, دو آدمیوں کے کندھے پہ میں نے ہاتھ رکھے, مجھے زمین نظر نہیں آتی تھی, میری آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی میں دیکھ نہیں سکتا تھا نیچے. حضور کے سامنے آیا, آپ نے فرمایا علی. کہا حضر یا رسول اللہ. کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قلعہ جو ہے سعد فتح نہیں ہو رہا, اس کا جھنڈا تم پکڑو. انہوں نے کہا حضور میری تو جان بھی حاضر ہے, میں تو دیکھ نہیں سکتا حضور, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں ادھر یا علی قریب ہو جا. حضور نے اپنا لواب دہن نکالا, اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور اس کے بعد حضرت علی کی آنکھوں پہ یوں پھیرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بس وہ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی, واللہ انی ما اصبت شیئن, خدا کی قسم مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں آنکھوں میں. حضرت علی نے جھنڈا ہاتھ میں لیا, اللہ نے مہربانی کی کہ قلعہ سعد جو تھا وہ بھی ختم. اب یہودی بھاگے اور قلعہ طلعت الزبیر جو تھا وہ پہاڑ کے, اور وہ قلعہ اتنا محفوظ تھا کہ اس تک پہنچنا, اس کو توڑنا, فتح کرنا بہت مشکل تھا. لیکن قلعہ سعد جب فتح ہوا تو اس میں منجنیک, دبابات, یہ چیزیں جو تھیں, بالکل میں یہ کیا ہے؟ تو جو یہودی قید ہوئے انہوں نے کہا حضور یہ منجنیک ہے, جب قلعہ توڑا جاتا ہے تو ان کو دور لگا کے اس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ دیوار ٹوٹ جائے. تو اور یہ دبابات ہیں کہ اس کا آگے جو ہے وہ چمڑا لگا ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے اندر جو ہیں آدمی ہوتے ہیں, اور یہ سیڑھی کی طرح اونچا بھی ہو سکتا ہے تاکہ اگر دشمن تیر مارے تو وہ رک جاتا ہے, وہ بندے تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جب دیوار کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس کو اونچا کر دیتے ہیں, پھر یہ سیڑھی کا کام دیتا ہے کہ آدمی قلعے کی دیوار پہ چڑھ جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہاں قلعے تو تمہارے ہیں, یہ تم لوگ کیوں بنا رہے تھے ہتھیار اتنے بنائے ہوئے ہیں دبابات اور منجنیک؟ انہوں نے کہا جی یہ تو مدینے پہ چڑھائی کا انتظام ہو رہا تھا. اچھا ٹھیک. اب جب قلعہ الزبیر پر جا کے مسلمانوں نے محاصرہ کیا, خدا کی شان دیکھیں, ایک آدمی اس کا نام تھا غزال, یہودی, وہ آ گیا چوری چپکے سے. اس نے کہا مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ صحابہ نے بتایا. وہ آ گیا, اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ قلعہ الزبیر جو ہے یہ فتح ہو جائے گا, یہ نہیں ہو, یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکتا, پہاڑ پہ. حضور نے فرمایا تخوف نہیں, تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ ان اللہ وعدنی, میرے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خیبر فتح ہوگا, تم کیسے مجھے ڈراتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں ڈراتا نہیں ہوں لیکن یہ قلعہ آپ فتح نہیں کر سکتے, یہ پہاڑ پہ ہے, منجنیق کا پتھر بھی نہیں پہنچ سکتا اور آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے, وہ اوپر بیٹھے ہیں آپ نیچے بیٹھے ہیں, یہ فتح نہیں ہو سکتا. ایک طریقہ ہے فتح ہونے کا لیکن ایک شرط ہے, اگر آپ شرط پوری کریں تو قلعہ میں آپ کو فتح کروا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا بتلاؤ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے امان دے, مجھے میرے بچوں کو, میرے اہل کو, عیال کو, میرے مال کو, کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. حضور نے فرمایا رکھا امان. اس نے کہا جی اصل میں اندر سے ایک سرنگ ہے, فلاں جگہ پہ چشمہ ہے, یہ رات کو اس سرنگ کے ذریعے جا کے پورے قلعے کا پانی لے آتے ہیں. آپ اگر اس پانی پہ چار آدمی بٹھا دیں, پانی بند کر دیں, دو دن کے بعد قلعہ ختم ہو جائے گا, پانی اندر ہے نہیں ان کے پاس, پانی تو وہاں سے آ رہا. اگر پانی بند ہو جائے تو کتنے دن لڑیں گے آپ کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا اس کا اعتبار نہیں, یہودی ہے, مکار ہے, آدمی بھیجو اس کے ساتھ جا کے دکھایا ہمیں کہاں چشمے ہیں اور کہاں سرنگ ہے. وہ آدمیوں کو لے گیا صحابہ کو جا کے دکھایا, باقی سرنگ بھی تھی, چشمے بھی تھے, اندر دروازے لگے ہوئے تھے. تو حضور نے وہاں ہراسا بٹھا دیا. اب جب ان کا پانی بند ہوا تو ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ اب کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں. اللہ نے مہربانی کی, کل آتے زبیر بھی فتح ہو. اب وہ اس سے آخری دوسرے حصے کے قلعۃ النظار میں آ گئے اور تمام یہودیوں کے بیوی بچے اہل عیال سب قلعۃ النظار میں تھے. مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا, اللہ نے مہربانی کی, وہ قلعہ بھی فتح. اور اسی قلعے میں صفیہ بنت حیی بن اختب, وہ جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا, اس کی بیٹی, اور زوجتا کنانت ابن اب الحقیق, ان کا جو بادشاہ تھا یہودیوں کا خیبر میں, اس کی یہ بیوی, یہ بھی قیدیوں میں آئی. اور حضور پاک نے مال غنیمت میں جب قیدی تقسیم کیے تو یہ حضرت دہیا کے حصے میں آ گئے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صفیہ بنت ملک وزوجت ملک. اس نے کہا حضور بی بی صفیہ جو ہے نا ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی, لن یصلح الا لک, مہربانی کریں آپ صحابی کسی کے حوالے نہ کریں, اس کو آپ اپنے لیے, چلو کم از کم ان کو یہ تو احساس ہونا کہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی, بادشاہ کی بیٹی تھی, بادشاہ کے گھر تو گئی نا. لیکن یہ ان کے لیے بڑی موت کی بات ہوگی کہ بھئی آپ ایک صحابی کو دے دیں ان کی بیٹی. حضور نے فرمایا کہ بھئی اب وہ حصے میں دہیا کے آ گئی ہے, اب یہ تو دہیا کی مرضی ہے. حضرت دہیا کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح مشورہ دیا. اس نے کہا واللہ ما رأیت. اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے اس وقت تک صفیہ دیکھی نہیں, میں نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا, آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی مجھے. اور یہ بھی آپ تسلی فرما لیں کہ یہ نہیں کہ میں اس سے ملا ہوں, ما رأیت, میں نے دیکھا بھی نہیں اس کو. تو بی بی صفیہ جو تھی حضور پاک نے ان کو آزاد کر دیا, اور آزاد کرانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجہ مطہرہ بنایا, امہات المومنین میں شامل ہوئیں. انہی کا وہ قصہ ہے جو صحیح حدیثوں میں بڑا مشہور ہے کہ بی بی صفیہ جو تھی ایک تو ان کا قد چھوٹا تھا اور دوسرا اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ حیی بن اختب کی بیٹی تھی. تو بی بی عائشہ اور بی بی زینب, بی بی عائشہ ابی بکر کی بیٹی تھیں اور بی بی زینب جو تھیں اور بی بی حفصہ جو تھیں حضرت عمر کی بیٹی تھیں, اور بی بی زینب تو وہ تھی جن کا اللہ نے نکاح کیا تھا. ان کو چونکہ اتنا بڑا شرف حاصل تھا تو یہ چونکہ سوکنے تو سوکنے ہوتی ہیں نا چاہے کسی دور میں بھی ہوں, تو بہرحال ان کو جب غصہ آتا, کبھی کوئی بات ہوتی, کبھی موقع ملتا تو یہ صفیہ سے کہتے چپ رہو تم کیا بات کرتی ہو, تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بی بی صفیہ رو رہی. حضور نے فرمایا معذرت تم کی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ بی بی عائشہ, بی بی زینب, بی بی حفصہ ہر وقت مجھے چھیڑتی ہیں, کہتی ہیں کہ تم یہودی کی بیٹی ہو. کیا رسول اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے اگر میں کسی کے گھر میں پیدا ہوئی؟ حضور نے فرمایا صفیہ تمہیں بھی تو جواب دینا نہیں آتا نا. حضور میں کیا جواب؟ وہ کہتی ہے میں ابو بکر کی بیٹی ہوں, وہ کہتی ہے میں عمر کی بیٹی ہوں, وہ کہتی ہے میرا نکاح اللہ نے عرشوں پہ کیا تھا, میں کیا جواب دوں حضور؟ حضور نے فرمایا عجیب بندی ہو تم ہوئی ابن اختب کی بیٹی ہو اور تمہارا خاندان کا نسب جو ہے حضرت موسیٰ و ہارون سے ملتا ہے, تم تو اس کی اولاد سے ہو. میں کہا ہاں حضور یہ بات تو ہے. نے کہا تم ان کو جب جھگڑا ہو نا جب تم ایسی بات کریں تو اس کو کہو کہ بات سنو کہ میرا جو باپ ہے اس کا نسب ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا باپ جو ہے وہ نبی اور میرا چاچا جو ہے وہ بھی نبی اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ میرا خاوند جو ہے وہ بھی نبی تم زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی ہو کوئی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو نا تو چند دنوں کے بعد پھر جب جھگڑا ہوا تو بی بی صفیہ کو جب انہوں نے تانا دیا اس نے کہا کہ انا بنت النبیین وزوجۃ النبی المصطفیٰ میں دو نبیوں کی بیٹی ہوں موسیٰ و ہارون کی بیٹی ہوں اور محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں اور تم کیا ہے ابو بکر کی بیٹی عمر کی بیٹی ہو زیادہ زیادہ اور کیا ہے وہ کوئی نبی تو نہیں ہے نا بڑی شان بھی ہو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں کیا جواب دیں بی بی صفیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا کہ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ دونوں نے منہ جناب جھکایا ہوا ہے اور غصے میں ہیں تو انہوں نے فرمایا ما بکم کیا ہو گیا تمہیں کیا بات ہے کیوں اداس انہوں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے آپ بیویوں کو جھگڑا کرنا بھی سکھلاتے ہیں اللہ نے تو آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے آپ نبی ہیں رسول ہیں آپ بیوی کو جھگڑا سکھلاتے ہیں یہ صفیہ کی طاقت نہیں کہ جواب دے سکے یہ آپ نے سکھلایا ہے تو انہوں نے فرمایا جب تم اس کو تانا دیتی ہو بنت یہودیہ کا وہ کس نے سکھلایا تھا اگر میں نے اس کو سکھلایا ہے تو میں نے سچ سکھلایا ہے یا غلط سکھلایا ہے تو یہ وہ صفیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی اور خدا کی شان یہ ہے کہ ایک دن نے اس کہا کہ حضور میں ابھی کنت صغیرتن میں ابھی چھوٹی سی تھی اور اسلام میرے دل میں داخل ہو چکا تھا اس نے فرمایا وہ کیسے اس نے کہا جب مدینے سے نکالے گئے ہمارے چاچا بھی اور حیی ابن اختب بھی میرا باپ بھی اور سب ہم جلا وطن ہوئے اور خیبر کی طرف جا رہے تھے راستے میں جب بیٹھے تھے تو بات چل نکلی میں چھوٹی سی بچی تھی اور میں ساتھ خیمے کے بیٹھی ہوئی مٹی سے کھیل رہی تھی کہ میرا باپ سے چاچا پوچھنے لگے کہ حیی ایک بات تو بتاؤ تم بڑا مطالعہ کرتے ہو تورات کا جو ہونا تھا وہ تو ہوا لیکن یہ بتاؤ کیا یہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی اس نے کہا اللہ ہے سچا اللہ کا سچا نبی اس نے کہا وہ نبی سچا ہے اس نے کہا اچھا یہ وہی محمد الرسول اللہ ہیں جن کا ذکر تورات میں انہوں نے کہا ہاں بالکل وہی محمد الرسول تو اس نے کہا پھر ہم نے کیوں آخر مقابلہ کیا اس نے کہا بس یہ اتفاق کی بات ہے ورنہ وہ اللہ کا نبی تو سچا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ دخل الاسلام فی قلبی میں اس وقت جب چھوٹی بچی تھی ان کی یہ باتیں سننے کے بعد اسلام جو تھا وہ میرے دل میں داخل ہو گیا اسلام میرے دل میں اثر کر گیا لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ مجھے اسلام نصیب بہت بعد میں ہوا لیکن اسلام جو تھا وہ میرے گھر میں آ چکا اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو تمام خیبر پہ فتح عطا فرمائی حصون فدق بھی فتح ہو گئے صرف یہود تیمہ جو تھے نا جی انہوں نے پہلے بندہ بھیج دیا انہوں نے کہا حضور ہم جزیہ دینے کے لیے تیار حضور نے قبول کیا اب باقی یہودی جب تنگ آئے قلعے کھولے اور حضور سے کہا جی ہم صلح کرتے ہیں حضور نے کہا صلح کی شرطیں جو ہیں وہ یہ ہوں گی ایک تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کسی کو یہاں نہیں چھوڑیں گے سب شام نکل جائیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم سونا چاندی اور ہتھیار یہ تینوں چیزیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اس کے علاوہ جو سامان لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی نے سونا چاندی کا کوئی خزانہ چھپا لیا یا چوری کر لیا تو پھر سب یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا اب وہ کیا کر سکتے تھے وہ دیکھ چکے تھے کہ شکست ہمارا مقدر ہے اسی اثنا میں بنی غطفان کا لشکر پھر واپس آیا بنی غطفان پھر آ گیا یہودیوں کے پاس کہنے لگا کہ میں آ گیا ہوں اور میرے 4000 بندہ پہنچنے والے ہیں کیوں بزدل بن رہے ہو انہوں نے کہا تم ہی تو ہو جس نے سب کو برباد کیا انہوں نے کہا جب ہم نے مدینے پہ چڑھائی کی تھی تم لشکر لے کے بھاگ گئے اب تم نے کہا میں آ رہا ہوں میرا لشکر آ رہا ہے میرا لشکر آ رہا ہے پھر تم نے کہا جو ہمارے گھر پہ حملہ ہو گیا لشکر میرا واپس چلا گیا اب جب ہم سب قتل ہو گئے سردار مارے گئے سارے مارے گئے قلعے فتح ہو گئے مسلمان ہم پہ غالب اب تو پھر آ گئے ہمیں لڑانے کے لیے ہمیں مت بھراؤ جدھر جانا جاؤ ہم نہیں لڑتے اب ختم تو یہودیوں نے کہا کہ حضور ہمیں ساری شرطیں قبول جب یہ ساری صلح ہو گئی تو یہودیوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا حضور ایک بات ہے, اب بات تو ہو گئی ختم ہو گئی کہ آپ کامیاب ہو گئے, اللہ نے فتح دے دی, ہم نے شکست قبول کر لی, لیکن اتنے باغ اتنی زراعت آپ کے مسلمان نہیں جانتے, وہ نہیں کر سکتے ہیں زراعت, اگر آپ مہربانی کریں تو آپ اگر ہمیں خیبر میں رہنے دیں, اب ہم جو ہے وہ آپ کے نہ حلیف ہیں نہیں بلکہ اجیر, ہم گویا آپ کے ہاں مزدور ہیں. آپ نے آخر کسی کو تو مزارہ رکھنا ہے نا زمینوں کے لیے, تو ہم اپنے باغات کو زمینوں کو جانتے ہیں, آپ ہمیں ہی مزارہ رکھ لیں. حضور نے فرمایا دیکھو ہم مزارہ رکھتے ہیں, لیکن اگر کبھی کسی نے ایک مسلمان کو قتل کیا تو پھر پورے یہودیوں کو قتل کیا جائے. انہوں نے کہا جی یہ شرط ہمیں قبول ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, تم زمینیں کاش کرو, سب کچھ کرو, آدھا پھل تمہارا آدھا مسلمان. اسی اثنا میں ایک عورت جس کا نام زینب تھا, بعد روایات میں ہے کہ فاطمہ تھی, یہودی تھی, وہ آئی حضور کی خدمت میں, اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب اللہ نے آپ کو فتح دے دی, عزت دے دی, لیکن یہ بڑی بات ہے کہ جیتنے کے بعد بھی آپ نے پھر ہمیں زمینیں دے دی واپس, یعنی جنگ جیت کر. اب تو چاہتے آپ ہمیں قتل کر دیتے, جلا وطن کر دیتے, نکال دیتے, لیکن سب کچھ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آدھا پھل بھی ہم دیں گے, اتنی رعایت کر رہے ہیں. تو میرا دل کرتا ہے میں آج آپ کی دعوت پکا کے لاتی ہوں, میری دعوت قبول فرمایا. تو فرمایا لیا. اس نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے, تو صحابہ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا گوشت اور خاص طور پر اس کے اگلے حصے, اگلے جو دو چوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند, اور کتف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت جسے کہتے ہیں وہ زیادہ پسند. اس نے اس میں زہر ڈالا, گوشت پکایا, اور گوشت پکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضور پاک نے فرمایا اچھا کھاؤ. بشر بن البراء جو تھے انہیں نوالا لیا, حضور پاک نے بھی نوالا لیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا پھول کو روکو 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 روکو, ان فی انہا مسمومت, اس میں زہر ہے. لیکن بشر وہ لقمہ کھا گئے, حضور بھی تھوڑا سا چکھ بیٹھے. حضور نے فرمایا بلاؤ. بلایا گیا. آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زہر ہے. لیکن آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بکری کے گوشت نے بتلایا ہے کہ لا تاکلنی یا محمد, مجھے مت کھاؤ, انا مسموم, میں زہریلا ہوں. لیکن بشر بیچارے نے چونکہ نوالا نگل لیا تھا, اس پر زہر کا اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت ان پہ شلل ہو گیا, ان پہ فلج گر گیا, اور ایک سال کے بعد وہ بیچارے شہید ہو گئے. اور اسی کے جرم میں حضور نے اس عورت کو سزائے قتل دی. اسی اثنا میں ایک مسلمان نے آ کر بتایا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم سونا چاندی جو ہے نہیں چھپائیں گے, وہ ان کا سب سے بڑا سردار جو ہے کنان ابن ابی الحقیق, اس نے خود سونا چاندی چھپایا ہوا ہے اپنے قلعے میں, ہمیں نہیں بتلایا. حضور پاک جب گئے, خزانہ ملا, کنانہ ابن عبد الحقیق کو بلایا, اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے غداری کی ہے. آپ نے فرمایا اگر غداری کی ہے تو غدار کی سزا موت ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی سزا جاری کر دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ عازم مدینہ منورہ ہوئے کہ اللہ نے خیبر میں فتح عطا فرما دی. اب مکے والے جو تھے وہ انتظار میں تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ خیبر کا کیا ہوا. ایک آدمی تھا حجاج ابن علات, وہ آیا مسلمان ہو گیا. اس نے کہا حضور میں اسلام تو لے آیا ہوں لیکن میرا بہت سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے مکے میں, اگر اجازت ہو تو میں جا کر اپنا پیسہ اپنا مال وغیرہ تو مکے والوں سے وصول کر لوں. حضور نے فرمایا اجازت. نے کہا حضور اجازت دے رہے ہیں تو مجھے تو وہاں یہ نہیں بتانا ہوگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں نے بتا دیا پھر میرا مال کون دیتا ہے, اور پھر مجھے کچھ جھوٹ ووٹ بھی بولنا پڑے گا. حضور نے کہا اپنے مال کے لیے اپنے حق وصول کرنے کے لیے اس قسم کی باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا, یہ ہیلا ہے, ایک بہانہ ہے. وہ جناب مکے میں پہنچا, مشرکین انتظار میں تھے. ان نے پوچھا کہ ہاں تم آئے ہو خیبر سے, بتلاؤ کیا پیچھے ہے تمہارا. انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ مکے والو, اسرا محمد, محمد مصطفیٰ قید ہو گئے, اور خسر المسلمان, سب شکست کھا, حضور خود قید ہو گئے. وہ لا رہے ہیں ابھی مکے میں تمہارے حوالے کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی کمال ہے یار, تم نے تو ایسی خوشخبری ہمیں سنائی ہے نا کہ بس ہم تو کل حفل منائیں گے, اور جناب مبارکیں اور دعوتیں اور پارٹیاں اور رقص و سرود شروع ہو گئے. اس نے کہا بابا بات سنو, مہربانی کرو جلدی سے میرا مال واپس کرو, مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے, مدینے میں مال بیچ رہے ہیں, میں جلدی جا کے ان کا مال خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جناب جس مال کی مجھے مہینوں میں ملنے کی امید نہیں تھی, انہوں نے کہا تم نے ایسی خوشخبری سنائی ہے, رات لو سارا مال, ایک رات میں سارے پیسے جمع کر کے دے دیے. لیکن حضرت عباس جب وہاں تھے, یہ مکے میں تھے اس وقت, تو ان کو جب یہ پتہ لگا کہ حضور قید ہو گئے, مسلمانوں کی شکست ہو گئی, تو وہ اتنے ان پہ صدمہ ہوا کہ وہ بیچارے چار پائی سے لگ گئے. تین چار روز کے بعد انہوں نے حجاج ابن علات کے پاس آدمی بھیجا کہ میں بیمار ہوں, مجھے تکلیف ہے, مجھے گھر میں آ کے ملو. حجاج ابن علات جب جا کے گھر میں ملا تو عباس جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں, اور انہوں نے کہا سیدھی سیدھی بات بتاؤ, میرے اوپر تو صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے, ہزار اختلافات ہوں, لیکن آخر محمد مدنی قید ہو گئے, آخر حضور کے چچا ہے. اس نے کہا بات سنو, یہ راز رکھو گے, سردار ہو دیکھو بات دل میں رکھنا. انہوں نے کہا دل میں, انہوں نے کہا میں تو خود مسلمان ہو گیا ہوں, کوئی قید نہیں ہوا, وہ تو یہود تباہ برباد ہو گئے, وہ تو سارے قلعوں پر مسلمانوں کے پرچم لگ گئے, مسلمانوں کو فتح ہو گئی, یہود کوئی شام چلے گئے, کوئی جزیہ دینے پہ آ گئے, کوئی وہاں نوکر بن کے کھیتی باڑی کر رہے ہیں, اور حضور خیریت سے مدینے جا رہے ہیں, یہ تو میں نے اپنا مال وصول کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو, بس میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اس کے بعد یہ مال لے کے نکل پڑا, اور دوسرے دن یہ خبر سننے کے بعد حضرت عباس تو فوراً ٹھیک ہو گیا, وہ تو ایک نفسیاتی حملہ تھا, خوشی میں آپ نے لباس پہنا, غسل کیا, عطر لگایا, بڑا اچھی پوشاک پہنی, اور کعبے کا طواف. جب کعبے کا طواف کیا تو باقی جو کافر تھے وہ آئے, کہنے لگے اچھا عباس یار بڑے بہادر ہو, تمہارے اتنے رشتے داری, اتنی قرابت داری, اور حضور قید ہو جائیں اور سارے تمہارے رشتے دار شہید ہو جائیں, قتل ہو جائیں, اور تم پھر بھی آج بڑے اچھا اعلی لباس پہن کے طواف کر رہے, یار واقعی اتنی موت پر, اتنے صدمے پر برداشت کرنا عباس تمہارا کام ہے. انہوں نے کہا سنو, بلا سرا بلا کو تیلا چاہ, نہ حضور قید ہوئے اور نہ کوئی قتل ہوا, یہودی ختم ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. دو دن گزرے تو جناب ان کو خبر پہنچی کہ خیبر تو اجڑ گیا, وہ تو مسلمان نے فتح کر لیا ہے. انہوں نے کہا اجاج کو ڈھونڈ, اجاج کا اجاج تو مدینے پہنچ گیا, تو راستہ طے کر گیا, چار دن کا سفر کر گیا, وہ کہاں ہاتھ آتا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیریت وہ جو وعدہ کیا تھا کہ فتحن قریبا اور مغانما, ہم آپ کو ایسا مال غنیمت دیں گے کہ خیبر جس میں صرف ایک علاقے میں 4000 تو صرف کھجور کا درخت تھا, صرف ایک علاقے میں سونا چاندی زمین زراعت کھجور, اتنی بڑی غنیمت اللہ نے عطا فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.